السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ الفتح کی آیات ہیں، کہ ہم نے آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا کر کے بھیجا ہے، تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اس کی تسبیح میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہو. فروض ایمان میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایمان کے شعبے کون کون سے، تو اس میں جو قلب سے متعلق شعبے ہیں، اس میں پچھلی بار خوف فی اللہ اور بغض فی اللہ کے بارے میں عرض کیا تھا. اب اس کے بعد جو شعبہ ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، یعنی یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے کہ مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے. تو ان 30 شعبوں میں جو قلب سے متعلق ہیں، یہ 12واں ہیں فروض ایمان. تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور اس کے اوپر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں مختلف جگہوں پہ بیان فرمایا ہے، میں اس میں سے کچھ پڑھتا ہوں. مواعظ میں سے فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ان کی ذات کی حیثیت سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کی جو نبی ہونے کی شان ہے اس لحاظ سے ہونی چاہیے. یہ ہے اصل بات. فرماتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے جو ان کی ذات کے لحاظ سے ہے، ایسی محبت تو ابو طالب کو بھی تھی، مگر وہ محبت نجات کے لیے کافی نہیں ہوئی. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ مطلوب وہ محبت ہے جو نبی ہونے کی شان کی وجہ سے ہو، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا اتباع. اب فرماتے ہیں کہ اب میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جن کے ہاں رات دن اس قسم کے واعظ ہوا کرتے ہیں کہ اے بھائیوں، اے شرابی بھائیوں، جو چاہے کرو، تقویٰ کی کچھ ضرورت نہیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو، اسی سے نجات ہو جائے گی. ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو وہابی کہتا ہے. ارے ظالموں، تم مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھانے کی ترغیب دو، اس سے ہم منع نہیں کرتے، بلکہ ہم خود اس ترغیب میں شامل ہیں، مگر نافرمانی میں دلیری کیوں کرتے ہو؟ بھلا نافرمانی کے ساتھ جو محبت ہو، اگر وہ محبت نجات کے لیے کافی ہے، تو پھر یہ لوگ ابو طالب کی محبت کو کافی کیوں نہیں کہتے؟ ان کو تو ایسی محبت ان لوگوں سے بھی زیادہ تھی، مگر جب اتنی محبت بھی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے کافی نہیں ہوئی، تو پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، ان کی محبت نافرمانی کے باوجود کیسے کافی ہو جائے گی؟ رہا فرق ایمان اور کفر کا، یعنی ابو طالب تو ایمان نہیں لائے تھے اور یہ لوگ ایمان والے ہیں، سو اس تفاوت کا انکار نہیں، یہ فرق ہے، لیکن اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ سارے گناہ بدون عقوبت کے، بدون سزا کے بخش دیے جائیں گے؟ البتہ ایمان ہونے کی وجہ سے اتنی توقع ضرور ہے کہ کبھی نہ کبھی بخشش ہو جائے، مگر یہ نہیں ہوگا کہ دوزخ میں بالکل ہی نہ جائیں. اور بعض گنہگاروں کو جو بالکل معاف کر دیا جاوے گا، اول تو وہ کسی نیکی کی برکت سے ہوگا، اور ایسی نیکی جب گناہوں پر دلیری ہے تو ایسی نیکی کا وجود ہی دشوار ہے کہ وہ اس سے گناہ معاف ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے بالکل معاف ہو جانے کا تو وعدہ نہیں جس کی بنا پر یقین ہو سکے، بہت سے بہت تو احتمال اس کا ہے کہ ممکن ہے معاف کر دیا جائے، صرف اس کا احتمال ہے، یہ یقینی چیز نہیں، اس کا وعدہ نہیں کہ اگر تم گناہ کرو اور معاف کر دیے جاؤ گے. تو آپ خود ہی انصاف کریں کہ احتمال مغفرت کی بنا پر، صرف اس بنا پر کہ شاید میری مغفرت ہو جائے، کہ احتمال ہے گناہوں کی اجازت لوگوں کو دے دی جائے، یہ کیسا ہے؟ فرمایا در حقیقت یہ لوگ اس طرح کی محبت کا کہنے والے کہ جو چاہے گناہ کرو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو، فرمایا ہے حکیم الامت نے در حقیقت یہ لوگ رہزن ہیں، ڈاکو ہیں، اور یہ نری محبت جس کے ساتھ اتباع نہ ہو، یہ نری محبت جس کے ساتھ اتباع نہ ہو شرعی محبت نہیں. اصل میں محبت وہی ہے جو اتباع کے ساتھ، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سے ثابت ہوتا ہے، یعنی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو. جب کہنا نہیں مانتا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو محبت کی کیا دلیل ہے؟ البتہ ایک ضعیف درجہ محبت کا گناہ کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے. یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ غلط کمال ہے، کہیں بھی افراط و تفریط سے بچا کر جو حق بات ہے وہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ البتہ ایک ضعیف درجہ محبت کا معصیت کے ساتھ، یعنی گناہ کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اگر معصیت ہو گئی، معصیت کر کے، گناہ کر کے شرماوے، نادم ہو اور اپنے کو قصوروار، خطاوار سمجھے، مگر جو نافرمانی کرتا ہوا شرماوے گا وہ تو اپنے اوپر اتباع کو لازم رکھے گا. ہاں غلطی سے کبھی نافرمانی ہو گئی تو انتہائی شرمندہ اور نادم ہوگا، نہیں ہے کہ وہ گناہ پر دلیری کرے گا، اور بلکہ دوسروں کو جرت دلاوے اور دوسروں کو اس طرح سے پیش کرے کہ گویا گناہ جو ہے بہت خفیف چیز ہے، اور معاصی کو ان کی نظر میں خفیف ظاہر کرے، ہلکا ظاہر کرے. فرماتے ہیں یہاں پر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ خدا کی پناہ، ان لوگوں کو تو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے، کیونکہ فقہا نے فرمایا ہے کہ استخفاف معصیت یعنی گناہ کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. لیکن اس لیے ہم لوگ سب کو احتیاط کرنی چاہیے، گناہ کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. اور فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں نے جو ابھی کہا کہ محبت کا ایک درجہ گناہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ایک شخص کو چند مرتبہ شراب نوشی میں دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سزا ملی، مگر وہ باز نہ آئے، تیسری یا چوتھی بار گرفتار ہو کر آئے تو کسی نے اس پر لعنت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت مت کرو، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے. اور اس ارشاد کی وجہ یہی تھی کہ وہ باوجود گناہ ہو جانے کے حکم شریعت کو مانتا تو تھا اور اپنے کو گنہگار اور مجرم سمجھتا تھا اور معصیت پر نادم بھی تھا. اب تو نصیحت کا مقابلہ کرتے ہیں، شریعت کے احکام کا نام سن کر چڑ جاتے ہیں، شریعت کا مذہقہ اڑاتے ہیں، پھر اچھے خاصے شاہ صاحب ہیں. اگر ان کو محبت ہوتی تو کم از کم دل میں دین کی وقت تو ہوتی، اس کے سامنے کچھ تو بھی شرمندہ ہوتے گناہ کر کے. کہ ایک صاحب تھے، ان کو میلاد شریف سے بہت شوق تھا، انہوں نے حکیم الامت و خط میں اپنا خواب لکھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خواب میں ان کو کہ ہم اس سے زیادہ خوش نہیں ہوتے جو ہمارا نام زیادہ لے، بلکہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو ہمارے احکام مانے. اور گو یہ خواب حجت شریعہ نہیں ہے، خواب کبھی بھی شریعت کے لیے حجت نہیں بن سکتا، مگر یہ خواب دلائل شریعہ کے موافق ہے. یعنی قرآن و حدیث میں صاحب اس کا حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس لیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. خواب کے علاوہ بیداری کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیداری کے ارشادات ہیں ان کو دیکھو، سب سے یہ معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. باقی جس کو آج کل محبت کہتے ہیں کہ قصیدہ نعتیہ پڑھ دیا جائے، یہ نعت پڑھنے کا کتنا رواج ہو گیا، اور وہ بھی ایک دھن میں پڑھتے ہیں جو کہ فلمی گانوں وغیرہ کی دھن ہے، نہ جانے کیسی دھن ہے، دھن کے اندر کوئی چیز پڑھنی اور بھی نعت جیسی چیز. لیکن حکیم الامت نے تو اس وقت کہہ دیا تھا جس کو آج کل محبت کہتے ہیں کہ قصیدہ نعتیہ پڑھ دیا جائے، اس کی بابت کہیں بھی حکم نہیں ہے. بلکہ ایک مرتبہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا کہا، ہمارے سردار، تو آپ گرچے کے سید السادات تھے، تمام سرداروں کے سردار تھے، فرمایا ذاک ابراہیم، کہ سید تو ابراہیم علیہ السلام ہے، نہیں سردار تو وہ ہیں. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق مبارک معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیادہ تعریف پسند نہ فرماتے تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ فرمایا کہ میری تعریف کرو، بلکہ اگر کچھ فرمایا اس بارے میں تو تعریف میں مبالغہ یعنی بڑھا چڑھا کر تعریف کرنے سے منع فرمایا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ یوں فرمایا کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا ہے. اور اگر کسی مصلحت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل بھی بیان فرمائے تو اپنے اوصاف بیان کر کے لا فخر پڑھ دیا کہ میں اولاد آدم ہوں، اولاد آدم کا سردار ہوں، فخر کی بنا پر نہیں کہتا. مطلب یہ ہے کہ ضرورتاً بیان کرتا ہوں، کیونکہ امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا درجہ بتلا دینا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے ایسی بات حدیث ہے. لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میری تعریف کرو، میری ثنا بیان کرو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتباع کا امر بار بار فرمایا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو بس نعتیں پڑھتے رہتے ہیں. بھائی اس کی جگہ تم اگر درود شریف پڑھو تو ہر درود شریف پر کس قدر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، کس قدر بلائیں دور ہوتی ہیں، کس قدر حاجات پوری ہوتی ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میری تعریف کرو، میری ثنا بیان کرو، اور اتباع کا بار بار حکم فرمایا، بلکہ یہاں تک تاکید فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی مخالفت کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی کرے تو اس کو خداوند تعالیٰ کی مخالفت فرمایا. فرمایا کہ جس نے میری مخالفت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی.